والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني من عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے 41 تک آیات ہیں, ان کا ترجمہ یہ ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار, اس شہر کو پر امن بنا دیا اور مجھے میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. اے میرے پروردگار, ان بتوں نے لوگوں کو بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے, لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے, اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ بہت بخشنے والے ہیں, بڑے مہربان ہیں. اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. ہمارے پروردگار, یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے, لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دی اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار ہو. اے ہمارے پروردگار, ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے, اور جو کام علانیہ کرتے ہیں وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے تھا فرمائے. بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننا. یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں. اے ہمارے پروردگار, میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار, جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری مغفرت فرمائیے میرے والدین کی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اس شہر مکہ مکرمہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا, اس آیت میں مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اپنے صاحبزاد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسایا تھا. اور جس وقت انہوں نے اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں اپنی اہلیہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل اسلام کو آباد فرمایا تھا, اس وقت دور دور وہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. خانہ کعبہ بھی طوفان نوح کی وجہ سے زمین کے اندر دبا ہوا تھا, اس کی عمارت تو وہاں سے اٹھا کر کے ساتھ آسمان پر لے جا کر کے رکھ دی گئی تھی, جس کو بیت المعمور کہتے ہیں, وہ بالکل اس کی سیج میں ہے. علماء فرماتے ہیں اتنی سیج میں ہے کہ اگر بیت المعمور جو ساتویں آسمان پر ہے اگر وہاں سے پتھر گرائیں اور وہ سیدھا نیچے اگر گرے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ گرے, اور ساتویں آسمان پر جو خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں, اس کو اس لیے بیت المعمور کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ جن کا ایک مرتبہ طواف ہو جاتا ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. تو جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے, یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ تھا وہ تو ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھ دیا گیا, بنیادیں رہ گئی تھیں وہ مٹی کے نیچے دب گئی. اس طرح خانہ کعبہ بھی اس وقت موجودہ صورت میں نہیں تھا, بس ایک پہاڑوں کے درمیان میں ایک چٹیل میدان تھا, چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے, بیچ میں کوئی کھیتی نہیں تھی, کوئی باغ نہیں تھا, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی چشمہ نہیں تھا, کوئی کنواں نہیں تھا, کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا, نہ آدم زاد. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو من وعن پورا فرمایا, اور اس لق و دق میدان میں لا کر کے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد فرمایا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب سے پہلے زمزم کا کنواں وہاں پر ظاہر فرمایا, اور پانی زندگی کی علامت, جہاں پانی وہاں حیات, جہاں پانی نہیں وہاں موت. تو جو ہی وہاں پر پانی نکلا تو وہ پانی بھی بہت ہی خاص و خاص ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے برابر پانی نہیں ہو سکتا, بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سینے سے نکال کر کے جنت کے پانی سے نہیں زمزم کے پانی سے دھویا گیا, جسے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی اتنا خاص پانی ہے کہ جنت کے پانی کو بھی اختیار نہیں کیا گیا, زمزم کے پانی کو دل دھونے کے لیے اختیار کیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جس غرض سے پیو اسی میں فائدہ کرتا ہے, یعنی بھوک میں پیو تو بھوک ختم, جیسے کھانا کھا لیا, پیاس لگے تو پیاس ختم, جیسے شربت روح افزا پی لیے, بیماری دور ہونے کی نیت سے پیو تو بیماری ختم, تنگ دستی دور ہونے کی نیت سے پیو تو تنگ دستی دور انشاءاللہ. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے جب زمزم کا پانی پیا تو دو دعائیں کی اللہ تعالی سے, یا اللہ حدیث میں مجھ کو حافظہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ جیسا عطا فرما, اور دیگر علوم میں امام زہابی رحمتہ اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما. اس نیت سے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کا علم عطا فرمایا تھا, بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا, جس نیت سے پیو اسی نیت سے یہ فائدہ دیتا ہے، اس لحاظ سے جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کا کنواں یہاں پر ظاہر فرمایا جس کا واقعہ مشہور و معروف ہے. تو جب یہاں پانی ابلا تو بس پھر قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور حاجرہ سے انہوں نے یہاں رہنے کی اجازت مانگی. پانی ہونے کی برکت سے اللہ پاک نے ظاہر فرمایا دوسرے کے پانی کے پاس آ کر پانی سے استفادہ کرنے کے لیے اجازت لینی چاہیے. انہوں نے اجازت لے کر وہاں پر قیام کیا اور اس طرح سے مکہ مکرمہ آباد ہونا شروع ہوا. اور رفتے 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 باقاعدہ وہ ایک شہر بن گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھو اللہ تعالیٰ حکم کس طریقے سے بے چونو چرا پورا فرما دیا. بس اس میں ہمارے لیے سبق ہے، آگے بھی سبق ہی سبق ہے ہمارے لیے آج کے اس رکوع میں. تو پہلا سبق یہ ہے کہ کیسی مشکل موقع ہو، کیسی ماحول کی مخالفت کا سامنا ہو، اور کیسی نفس و شیطان کے تقاضے کو دبانا ہو، اور کیسی اہل و عیال کے کہنے اور اصرار کا سامنا ہو، مگر ہر صورت میں سلیقے اور قاعدے سے اللہ تعالیٰ یہ کہ حکم کو آدمی عمل میں لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے اور غیر اللہ کے حکم کو نہ مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارہا اس ایسے امور میں امتحان ہوا، فاطم مہم، اور انہوں نے اس امتحان کو پوری طریقے سے پاس کیا. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہماری بھی آزمائش صبح شام تک روکا نہ ہوتی کہ تم ہمارا کہنا مانتے ہو یا اپنے نفس کا کہنا مانتے ہو. کبھی آنکھیں گناہ کرنے کا موقع دیکھتی ہیں، کہیں دل گناہوں کے مواقع دیکھتا ہے، کہیں زبان کھولنے کو طبیعت چاہتی ہے، کہیں ہاتھ بڑھانے کو دل چاہتا ہے. یہ دیکھو کہ حکم ہے یا پھر نہیں. گناہ ہے تو اپنے دل کو بھی بچاؤ، اپنے آنکھوں کو بھی بچاؤ، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی بچاؤ، اور حکم ہے تو بجا لو. دوسری آیت میں وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت سے بھی بچنے کی اللہ تعالی سے دعا مانگی. مکہ مکرمہ کے جتنے مشرکین تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے. بنی اسماعیل ہی میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے. اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل فرما کر ان کو خبردار کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ دیکھو وہ تو بت پرستی سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ تو بت پرستی سے بے انتہا بیزار تھے، اور اتنے بیزار تھے کہ انہوں نے اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آپ ہمیں ہماری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھیں. تو جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں تم بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہو تو پھر تم کیوں نہیں اس بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاتے؟ وہ تو بچنے کی دعا کر رہے ہیں جن کو تم بڑا مانتے ہو، جب بڑا مانتے ہو تو ان کی بات بھی مانو. اور وہ ساری زندگی بت پرستی سے بچتے بھی رہے، بچنے کی دعا بھی کرتے رہے، بچنے کی دعا بھی کی اور بچنے کا اہتمام بھی کیا. تو تم جب تمہارے وہ بڑے ہیں تو تم اپنے بڑوں کو مانو اور ان کی اس بات کو اپنے پلے باندھو، بت پرستی سے توبہ کرو، کفر سے شرک سے پرہیز کرو، توحید خالص اختیار کرو، اور اپنی اولاد کو بھی اسی راہ پہ لگاؤ. ہے، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، یار جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے اس کا معاملہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ بہت بچنے والے، بڑے مہربان ہیں. مطلب یہ آیات کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بس پرست سے بچنے کی تاکید کی ہے اور کرتا رہوں گا، لہذا جو لوگ میری اس ہدایت پر عمل کریں گے وہ تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ میرے طریقے پر ہے اور میرے ماننے والے ہیں، لیکن جو میری ہدایت پر عمل نہیں کرے گا اور میری اس تعلیم کو اختیار نہیں کرے گا تو میں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرتا، اللہ ان کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں، اس لیے ان کی مغفرت کا راستہ بھی آپ نکال سکتے ہیں اس طرح کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں. سبحان اللہ، کیا پیغام بنانا اسلوب ہے. سبحان اللہ، انہیں سیدھے سیدھے جواب یہ تھا کہ یا اللہ جو میرا کہنا نہیں مانتے اور میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے، یعنی کفر شرک اختیار کرتے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا اللہ بس آپ ان کو اپنی گرفت میں لے کے ملیے بیٹھ کر، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دراصل تخلقوا باخلاق اللہ کا مصداق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کی جھلک ان کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. کوئی خود ہی ایسے گزر جائے تو گزر جائے، مگر اللہ پاک آخر تک اپنے رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اسے. اسے سارے کافروں کے لیے اللہ پاک نے مرنے سے پہلے تک دروازہ کھول رکھا کہ جب چاہو، جس وقت چاہو، رات میں چاہو، دن میں چاہو، علانیہ چاہو، چھپ کر چاہو، توبہ کر لو، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. کتنی بڑی رحمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے ہلاک ہونے کی دعا نہیں کی، یا اللہ یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ان کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ چاہے ان کو ہدایت دے کر بخشش فرما دے اور چاہے ہدایت نہ دے کر کہ آپ کی یہی مشیت ہو، آپ دوسرا معاملہ بھی ان کے ساتھ فرما دیں. معلوم ہو کہ اپنے مخالف کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ بھی اعتدال کا معاملہ رکھنا چاہیے، جیسا اور جب اور جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو بس اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. زیادہ تر تو معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے کام لینا چاہیے. اس کے بعد ایک اور دعا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل فرمائی ہے کہ ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار ہوں. مکہ مکرمہ شروع ہی سے کھیتی باڑی اور سبزہ نہ اگنے کے اندر مشہور ہے. چاروں طرف دور دور تو پہاڑی پہاڑ ہے. ہند میں پہاڑ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ہرے بھرے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، خشک اور بے آب و گیا بھی ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ ایسا ہی ہے کہ جب سے دنیا چلی ہے، جب سے وہاں پر بارشیں بھی الحمدللہ خوب ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا. وہاں کے پہاڑ بالکل درختوں سے، سبزہ اور ہریالی سے خالی ہے، اور زمین بھی وہاں کی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی ہریالی اور سبزہ اگتا نہیں ہے. لہذا وہ وہاں کے مقامی طور پر تو کھیتی باڑی باغبانی سے بالکل خالی ہے. وہاں پر اب بھی اگر کوئی ہریالی سبزہ ہے تو وہ باہر سے لایا ہوا ہے، یہاں تک کہ مٹی بھی باہر سے لا کر وہاں پہ ڈالی گئی ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈالا گیا ہے تو کچھ ہریالی وہاں پر ہو گئی ہے. ہمارے پاکستان کے صدر ایوب مرحوم, صدر ضیاء الحق مرحوم نے ہزاروں نیم کے پودے منا, عرفات, مزدلفہ میں لگوائے اور مٹی بھی یہاں سے گئی, اور پھر باقاعدہ ان کی آبیاری اب ہوتی ہے. جیسے یہاں ہمارے نیم کے دور بڑے پھیلتے ہیں, لمبے چوڑے ہوتے ہیں, ابھی بھی وہ اتنے نہیں پھیل سکے. یہاں کے حساب سے بہت ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے, لیکن نہ ہونے سے پھر بھی بارہ رہتا ہے. وہاں کی ہریالی سبزی باہر سے آیا ہوا ہے, اپنا نہیں. لہٰذا جب باغات نہیں ہیں, پھل نہیں ہیں, سبزہ نہیں ہے, ہریالی نہیں ہے, تو پھر کھیتی باڑی بھی نہیں, تو پھر کچھ بھی نہیں. لہذا ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں وہاں پر. تو یہ آنا جو ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے, اس کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا, جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا کہ یا اللہ میں نے ایسے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہو, اور میں نے اس لیے ان کو یہاں پر لا کر آباد کیا تاکہ نماز قائم کرے. معلوم ہوا کہ اولاد کا مقصود اعظم اولاد کو نیک بنانا ہے. اولاد کا جو مقصود اعظم ہے وہ اس کو نیک بنانا ہے, نمازی بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کا تابے دار بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا ہے. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد, اور یہ ان کا طریقہ جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. عام طور پر عام لوگ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے آخری حصے کا سہارا سمجھتے ہیں, اور یہ دھوکہ ہے, اور یہ انسان کے لیے دھوکہ ہے. عموماً آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی. جن لوگوں کی صرف اور صرف یہ نیت ہو اور کچھ نیت نہ ہو تو عموماً ناکامی ہوتی. بڑھاپے میں اولاد پوتے کی طرح آنکھیں پھیر لیتی ہے, یا روزی کمانے کے لیے دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے, بڑے میاں بڑی بیوی بس اکیلے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور دن رات بس اولاد کو یاد کرتے ہیں, بس اسی میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ تو کوئی مقصد زندگی نہیں. یعنی جو مقصد بناتے ہیں وہ مقصد حاصل ہوتا بھی نہیں. جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اور جو مقصد حاصل بھی نہ ہو تو ایسی چیز کو کیا آدمی مقصد بنا. تو یہ مقصد کوئی اہم مقصد نہیں ہے, بلکہ اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دستور ہے کہ جب اپنی اولاد کو بجائے اپنا سہارا بنانے کے سہارا اللہ تعالیٰ کو بنائے. یہ ہے بھائی توجہ سے سننے کی بات, کہ جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنا سہارا نہ بنائے. سہارا تو صرف اللہ تعالیٰ کو بنائے, وہی سہارا بننے کے لائق بھی ہے. اور اولاد سے اس لیے دلچسپی رکھے, اولاد کی اس لیے خواہش و تمنا رکھے, اولاد کو حصول اس لیے پیش نظر رکھے کہ بھئی یہ نیک بنے. میں ان کو انشاءاللہ خود بھی نیک بنوں گا اور ان کو بھی نیک بناؤں گا, نمازی بناؤں گا, روزہ رکھنے والا بناؤں گا, گناہوں سے بچنے والا بناؤں گا, متقی پرہیزگار بناؤں گا, اللہ والا بناؤں گا. اوہو, تو یہ اتنا عالی مقصد ہے کہ جو پہلا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوگا. نیک لوگوں کی نیک اولاد ہی ماں باپ کا سہارا بنتی ہے, ورنہ دین سے آزاد اولاد تو سہارا عام طور پر نہیں بنتی. اس لیے انسان کو اپنے زندگی کے اپنی اولاد کے بارے میں بھی صحیح مقصد کا تعین کرنا چاہیے, اور تعین کر کے اس کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہ اس دعا سے یہ سبق ہمیں مل گیا کہ اولاد کا آدمی اس لیے طالب بنے کہ وہ بھی نیک بنے, نماز قائم کرنے والی ہو, اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے والی ہو. لہذا جب چونکہ وہ جب مکہ مکرمہ کی جگہ بالکل بے آباد جگہ تھی اور آبادی ہو بھی نہیں سکتی تھی وہاں پر, باوجود ہے کہ زمزم کا پانی موجود تھا, تو پھر یہ دعا کی جو ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ, یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کشش پیدا کر دی اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائی. لہذا جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے بس اس وقت سے یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کھینچے جاتے. موسم حج میں تو ہر آدمی ہر سال اس کا نظارہ کرتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں آدمی وہاں پہنچتے ہیں اور اس لق و دق میدان میں آج بھی ارکان حج ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مکہ مکرمہ میں طواف ہوتا ہے, مینا کے اندر قیام ہوتا ہے, شیاطین و کنکریاں ماری جاتی ہیں, قربانی ہوتی ہے, حلق ہوتا ہے, عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے, مزدلفہ میں سائے رات عبادت ہوتی ہے اور پھر وقوف مزدلفہ وہاں پر ادا ہوتا ہے. یہ سب ایسے علاقے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں ہیں اور یہاں پر کوئی ہریالی سبزہ نہیں ہے, لیکن لاکھوں آدمی ساری دنیا سے کھینچ کر وہاں جاتے ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں اور بڑے عاشقانہ انداز میں, بس یوں سمجھو فنا فی اللہ ظاہراً ہو کر کے سب اللہ تعالیٰ کے احکام حج ادا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں, گرمی ہو یا سردی, برسات ہو یا نہ ہو. اور موسم حج کے علاوہ بھی سارے سال عمرہ کرنے کے لیے مسلمان دنیا سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے سب عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس طرح سے مکہ مکرمہ میں دور دور سے جہاں کسی آدم نہ آدم ذات کا نشان نہ وہ نشان تھا, اب وہاں پر ہزاروں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جاتے ہی رہتے ہیں. اور پھر صرف ایک عمرہ اور حج ہی نہیں کرتے, پھر دوسری تمام عبادتیں بھی وہاں پر ادا کرتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ گھر بت پرستی سے پاک اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس گھر کے اندر ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک دفعہ آدمی چلا جائے تو دوبارہ پھر آدمی جس جگہ جاتا ہے جانے کو آدمی دل نہیں چاہتا, کہتا بھائی دیکھ لیا بھائی, دیکھا بھائی بھائی ہمارا بہت ہی زیادہ اچھی جگہ ہوگی, دو دفعہ چلے جائے گا پھر تیسری مرتبہ تو اس کا جانا مشکل ہی ہوتا ہے. لیکن حرمین شریفین میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایسی کشش رکھی ہے کہ باوجود بار بار حج کرنے کے پھر حج کرنے کو دل چاہتا ہے, بار بار عمرہ کرنے کے پھر عمرہ کرنے کو دل چاہتا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میرا تو طبیعت بھر گئی, میرا تو من بھر گیا, بھیا میرا دل نہیں چاہتا جانے کو, نہ جا سکے وہ الگ بات ہے, لیکن جانے کی آرزو پھر بھی رہتی ہے, بلکہ جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنے زیادہ جانے کا شوق بڑھتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف لوگوں کی کشش کی دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی, لہذا اب وہ ایسا مقناطیس ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جانے کی آرزو کرتے ہیں, اور جو نہیں جا سکتے وہ بھی آرزو ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے تو مدینہ طیبہ کے بارے میں, لیکن مدینہ طیبہ میں بھی تو حضور کی کشش موجود ہے الحمد للہ, کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہے, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو. اور دوسری دعا فرمائی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائی. تو پھلوں کی ذاتی کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل وہاں ملتے ہیں, پاکستان کے بھی ملیں گے, ہندوستان کے بھی ملیں گے, ترکی کے بھی ملیں گے اور دوسرے ممالک کے, سب جگہ سے جتنے اعلیٰ اعلیٰ عمدہ عمدہ پھل ہیں چھٹ چھٹ کر اور چھانٹ چھانٹ کر لوگ وہاں پر بھیجتے ہیں. اور جب دیکھو وہاں پر ہزاروں لاکھوں آدمی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی فلاں پھل تو ملے ہی نہیں کیونکہ ختم ہو گیا, فلاں سبزی تو ملی نہیں کہ وہ ختم ہو گئی. اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور عمرے میں بھی کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن وہاں کی مارکیٹ میں ہر چیز 24 گھنٹے دستیاب, چاہے کھانے کی ہو, چاہے پینے کی ہو, چاہے پہننے کی ہو, چاہے شوق پورا کرنے کی ہو, چاہے گفٹ میں دینے کی چیزیں ہو, کوئی چیز کی وہاں پہ کمی نہیں, نہ حج میں کمی ہوتی نہ ویسے کمی آتی ہے, اور سب چیزیں وہاں کی نہایت اعلیٰ اور عمدہ, وہ ہر ملک سے اعلیٰ اعلیٰ ثمرات فرمائے نا انہوں کی, اللہ ان کو ثمرات روزی میں ادا فرمائے. ثمرہ کہتے ہیں منتخب اور پھل کو, تو پھل جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. سب جگہ سارے ملکوں کی اچھی اچھی اعلیٰ اعلیٰ عمدہ عمدہ چیزیں پہلے وہاں پہنچتی ہیں, اور وہاں سے لوگ لے کر کے آتے ہیں, پھر دوسری جگہ سے لوگ لیتے ہیں, ویسی وہاں دوسری جگہ ملتی بھی نہیں, جیسی چیز وہاں سے لاتے ہیں یہاں سے لوگ, یہاں سے ویسی نہیں ملے گی, شکل ویسی ہوگی لیکن ہر چیز الگ الگ ہوگی. وہاں کی چیزیں معیاری ہوں گی، یہاں کی چیزیں غیر معیاری ہوں گی، یعنی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سب چیزوں میں فرق. تو یہ اتنا پھل، اتنی سبزی، اتنی ترکاریاں، گوشت، کوئی چیز وہاں پر کم نہیں ہے. یہ حالانکہ وہاں کچھ بھی پیداوار نہیں، پیداوار کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ سر دعا کی برکت. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جب قبول فرما رہتے ہیں تو جو چیز ظاہر نہیں ہے وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. ان کے لیے ان کو وہاں پر زمین کا سبزہ اگانے والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بس جہاں ان کی دعا قبول، جہاں وہ دعا قبول فرما لیں، وہ بغیر زمین کے بھی ہر قسم کا پھل پہنچا سکتے ہیں، ہر قسم کی سبزی اور ترکاریاں پہنچا سکتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ سمجھو ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے. جب ممکن بنانے والی ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور ہمارے سبق کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چاہے ظاہری اسباب سے اس کے ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، بس ہمیں تو ان پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھ کے گڑ گڑا کر مانگتے رہنا چاہیے. اور جب وہ قبول فرما لیں گے تو پھر جس جو انہونی بات بھی ہے وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر فرمائے میں نے یہ دعا، دو دعائیں جو کی ہیں کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے اور لوگوں کی ان کی طرف کشش پیدا کر دیجیے. یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ شکر گزار ہوں. معلوم ہوا کہ چھوٹی نعمت ملے یا بڑی نعمت ملے، بس بندہ ہر دم شکر گزار، بس ہر دم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی نعمتوں کا استحضار کرتا رہے اور استحضار کر کے شکر کرتا رہے. بس ہمارے اندر جو کمی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اجمالی طور پر تو مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں. کسی سے بھی ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا دیا اور بہت کچھ، لیکن ان نعمتوں کا استحضار نہیں اور استحضار کے بعد شکر نہیں. یہ دو کمی ہمارے اندر، دو خامیاں ہمارے اندر، دو عیب ہیں جو ہمیں اللہ کے کلام سے یہ دو خامیاں اپنی دور کرنی چاہیے. ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی نعمتیں سوچنے کا اور یاد رکھنے کا عمل شروع کریں، اور اس کا طریقہ یہ کہ روزانہ 10 منٹ مراقبہ کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. کیوں؟ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا طریقہ مراقبہ ہے. مراقبہ کے معنی ہے سوچنا. تنہائی میں روزانہ 10 منٹ بیٹھو اور تمام ذہن کے ادھر ادھر کے خیالات کو بھگاؤ اور ذہن کو خالی کر کے اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ظاہر میں بھی ہیں، ہمارے باطن میں بھی ہیں، ہمارے دین میں بھی ہیں، ہماری دنیا میں بھی ہیں، ہمارے تو آخرت میں بھی. سب جگہ کی نعمت سوچو. آپ کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتی، بھائی تھوڑے دن یاد نہیں آئیں. اللہ تعالیٰ سوچنے میں یہ اثر رکھا ہے کہ سوچنے سے سوچنا آتا ہے، جیسے بولنے سے بولنا آتا ہے، جیسے چلنے سے چلنا آتا ہے، جیسے لکھنے سے لکھنا آتا ہے. یہ فطری اصول ہے. بس جب 10-15 دن گزریں گے تو خود بخود ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نعمتوں کے یاد آنے کا شروع ہو جائے گا. بس ہم تو دروازہ کھل گیا، اب نعمتوں سوچتے رہو سوچتے رہو. بس 10 منٹ سوچو بس، اس کے بعد یہ 24 گھنٹے کی چابی ہے گھڑی چلنے کے لیے. پھر خود بخود ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر دم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمتیں یاد آنے شروع ہوں گی. بس پہلا کام ہو گیا، پہلا سبق صحیح ہو گیا، اب دوسرا سبق شروع ہوگا اس کے. بس الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس اب اس کی رٹ لگا دوں. یا اللہ یہ بھی دیا ہوا آپ نے، تو یا اللہ یہ بھی، یہ نعمت، یا اللہ یہ نعمت، یا اللہ یہ نعمت، یا اللہ یہ نعمت، اور ایک نعمت میں ہزاروں نعمت. آپ رشتہ خان میں بیٹھو گے تو ایک نعمت نظر نہیں آئے گی کہ بھائی ایک پلیٹ میں سالانہ 2 روٹی رکھی ہیں، 1 گلاس پانی ہے. نہیں، اس گلاس میں 10 نعمتیں ہوں گی، اس پلیٹ میں 20 نعمتیں ہوں گی، سالن روٹی کے ساتھ 20 نعمتیں دوسری بھی شامل ہوں گی، وہ بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اب کہہ جاؤ الحمد للہ، کھائے جاؤ، پیے جاؤ اور موج کرو. یہ سبق. اور آخر میں ایک اور مراقبہ حضرت نے دعا میں تلقین فرما دیا کہ ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں، جو اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں، زمین و آسمان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے چھپ کر نہیں. یہ بھی مراقبہ کرو، اس کا بھی مراقبہ. یعنی یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ میرے ڈھکے چھپے کو جاننے والے ہیں، میرے ظاہر کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، میرے باطن کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، بس یہ آدمی اگر اس کا بھی مراقبہ کر لے, ایک ٹائم نعمتوں کا مراقبہ کرے, دوسرے وقت میں یہ مراقبہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, پل پل کی انہیں خبر ہے. بس یہ جب مراقبہ کریں گے آپ اور کچھ دن اس میں مشق کرتے ہوئے گزریں گے تو پھر ایسا معلوم ہو کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی نظروں کے ساتھ ہوں. پھر مجالے جو گناہ ہو جائے, پھر مجالے کوئی نافرمانی ہو جائے, پھر مجالے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر آئیں گے اس کو. یہ اس کا فائدہ زبردست. حضرت نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ آپ سے ایسے, جب ایسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی مراقبہ کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تم کو یہ صفت بھی حاصل ہو جائے گی. جس پر وہ فائز تھے, جس مقام پر وہ فائز تھے, وہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان شاء اللہ مل جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے طور پر یہ دعا بھی فرمائیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھ کو اسماعیل اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. بے شک میرا آپ بڑی دعائیں سننے والے ہیں. یہاں پر ایک اشکال کا حضرت نے جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کافر تھے جن کا نام آزر تھا, ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے کیسے فرمائی؟ کافر ماں باپ کے لیے بھی تو مغفرت کی دعا درست نہیں ہے. تو حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کفر پر انتقال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع نہ ہوئی ہو, اس لیے اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ اگر میرے والدین کا انتقال ایمان پر ہو گیا ہو تو یا اللہ ان کی مغفرت کر, اس میں پیش کال کی بات ہے. ورنہ بہرحال کسی کے ماں باپ کا اگر کفر پر انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت درست نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, ہمیں بھی ہماری اولاد و نسل کو بھی صاحب ایمان بنائے, خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے, نماز قائم کرنے والا بنائے, شکر کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس کا استحضار نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت اسحاق علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں اور درود و سلام نازل فرما. یا اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں سلامتیاں اور درود و سلام نازل فرما. یا اللہ ان کی سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو لینے کی توفیق عطا. ہمیں یا اللہ اپنے نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرنا. یا اللہ ہمیں اخلاص سے نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرنا. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو, ہمارے تمام احباب کو یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کرنے والا بنا. اپنے نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری نیک عادتیں پوری فرما. ہمارے ساتھ یا اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھنا. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو دین. یا اللہ ہر موقع پر جہاں بھی نفس شیطان بہکائے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله.